السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل من فضل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. وعن أبي بردة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، إلى آخر الحديث. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آدمی کا عمل اس کے عقیدے کے تابع ہے. عقیدہ صحیح ہے، عمل صحیح ہے. عقیدہ اگر غلط ہے تو عمل بھی غلط ہے. اس لیے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے، بنیادی چیز ہے، اور اس لیے بھی کہ اللہ کے ہاں عمل کی کمی بیشی معاف ہو جاتی ہے۔ آدمی نے عمل میں 19-20 کر لیا، کم و بیش کر لیا، اس کی معافی ہے، لیکن عقیدے میں اگر خرابی ہے تو معاف نہیں ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت نے تصحیح عقیدہ پر زور دیا ہے۔ جو جماعتیں اہل سنت والجماعت سے نکل گئیں وہ عقیدے کی بنیاد پر نکلی ہیں۔ مثلاً آج وہ فرقے نہیں ہیں، لیکن ماضی بعید میں جس کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں جگہ جگہ تردید کی ہے، ان پر رد کیا ہے، دلائل کی روشنی میں آیات قرآنیہ سے، احادیث نبویہ سے، جس میں خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، جہمیہ ہیں، کرامیہ ہیں، مرجیہ ہیں، قدریہ ہیں، مجسمیہ ہیں، اس طرح بہت سارے فرقے ہیں جو اہل سنت والجماعت سے نکل گئے۔ یہ نکلنا عمل کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ عقائد کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، چاہے وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، کسی بھی امام کی تقلید کرتا ہو، وہ سب جو ہے اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ آج مجھے ایک بات عرض کرنی ہے عقیدے سے متعلق ہی۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں ان کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کا احترام، یہ ہر غیر صحابی پر لازم ہے۔ اب صحابہ کی تعظیم اور توقیر اہل سنت والجماعت کے نزدیک واجب کیوں ہے، لازمی کیوں ہے؟ ان کی بے احترامی حرام ہے، ناجائز ہے، کوئی بھی صحابی ہو، یعنی کہ سب صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ کی بے ادبی ناجائز حرام ہے، باقی کسی اور کی کر لے سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی صحابی ہو، صحابی ہے وہ، تو کسی بھی صحابی کی ادنا درجے کی توہین اور اس کی بے احترامی اہل سنت والجماعت کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ کیا اسباب ہیں، کیا وجوہ ہیں، کس وجہ سے ہمارے یہاں صحابہ کرام کی بے توقیری، بے تعظیمی، ان کے عدم احترامی ناجائز کیوں ہے؟ فرمایا پہلی بات یہ ہے، اس کا جو پہلا سبب ہے، پہلی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جیسے اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں، کوئی نبی بنتا نہیں ہے بلکہ نبی بنایا جاتا ہے، اللہ بناتے ہیں۔ وہ نبوت جو ہے وہ انتخاب خداوندی ہے، اسی طرح صحابی بھی اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں۔ کوئی خود چاہ کے صحابی نہیں بن سکتا جب تک کہ اللہ نہ بنائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہوگا، دلیل کیا ہے؟ اس کے لیے ایک دلیل مضبوط، بہت سارے دلائل ہیں، ان میں ایک دلیل علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے ماضی کے بڑے اکابر علماء میں گزرے ہیں، بہت بڑے محدث، مفسر اور متکلم، اللہ نے بہت بڑا علم ان کو عطا فرمایا تھا، ان کے شاگردوں میں بڑے عظیم شخصیتیں ہیں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جن سے اللہ نے بڑا حدیث کا کام لیا، تفسیر کا کام لیا، ان کے شاگردوں میں تفسیر ابن کثیر، ایک بڑی کتاب ہے تفسیر کی،
تفسیر بالمنصور والمنقول چار جلدوں میں ہے, اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے, پڑھنے والے پڑھ سکتے ہیں. یہ کتاب ہم سب پڑھتے ہیں, ہر عالم پڑھتا ہے. تو ابو الفیدا ابن کثیر یہ بھی ابن تیمیہ کے شاگردوں میں ہیں, چھوٹی کے بڑے بڑے علماء ان کے شاگردوں میں ہیں. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول. صارم کہتے ہیں تلوار کو جو تیز ہو, جو ایک وار میں آدمی کا سر بدن سے جدا کر دے, تیز تلوار. مسلول کے معنی وہ تلوار جو نیام سے نکالی گئی ہو, نیام کے اندر جو رکھی وہ نہیں ہے, نیام سے جس کو نکال لیا گیا کسی کو مارنے کے لیے, اس کو کہتے ہیں الصارم المسلول. علی شاتم الرسول کس کے لیے نکالی گئی ہے؟ جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے. اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ اصول ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے اور اسلامی حکومت ہے اور اسے پکڑ لیا گیا, اب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے, اسے قتل کیا جائے گا, اس کی سزا قتل ہے. اسی طرح علماء لکھا کہ اگر کوئی شیخین کی شان میں گستاخی کرے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرے, حضرت فاروق اعظم کی شان میں گستاخی کرے, جیسے لوگ ہوتے ہیں بدقسمت قسم کے, ان کو پکڑ لیا گیا, اب توبہ کر رہے ہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں پر میں توبہ قبول نہیں ہے, اس کی گردن مار دی جائے گی. تو شاتم کے معنی گالی دینے والا, برا بلا کہنے والا, گستاخی کرنے والا. تو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے پر یہ تلوار نکلی ہوئی ہے, انہوں نے اس کتاب کا یہ نام رکھا ہے. اس میں ایک حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے, جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 10 سال تک خدمت کی ہے, ان سے مروی ہے یہ روایت. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی اختارنی واختار لی اصحابی. فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے منتخب کیا ہے نبوت کے لیے اور ختم نبوت کے لیے, منصب نبوت کے لیے اور منصب ختم نبوت کے لیے اللہ نے مجھے چنا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی چنا جاتا ہے, منتخب ہوتا ہے. کوئی بھی آدمی اپنی ریاضتوں سے, اپنے مجاہدوں سے, اپنی عبادتوں سے, اپنی قربانیوں سے, اپنے اوصاف و اخلاق سے نبی نہیں بنتا ہے, نبی بنایا جاتا ہے. فرمایا اختارنی, ان اللہ تعالی اختارنی, اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے. آگے فرمایا واختار لی اصحابی, وہی صیغہ بیعینی استعمال کیا آپ نے کہ اللہ نے جس طرح مجھے منتخب کیا ہے, اس طرح اللہ تعالی نے میرے صحابہ کو منتخب کیا ہے. گویا کہ مکے میں رہنے والا ہر آدمی وہ نبی کو دیکھ رہا ہے. 40 سالہ زندگی نبوت سے پہلے والی زندگی اللہ کے نبی کے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے. آپ کے معاملات, آپ کے اخلاق, آپ کے اوصاف, آپ کی تمام خلوتیں جلوتیں سب سے واقف ہیں. لیکن مکے کا ہر آدمی ایمان نہیں لایا, بلکہ اللہ نے جسے منتخب کیا, اللہ نے جسے پسند کیا وہی ایمان میں آیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو نبی کا صحابی بنانا چاہا اسی کو نبی کے گود میں لا کے رکھا, اسی کو نبی کے پیروں میں لا کے ڈالا, اور جس کو بنانا نہیں چاہا وہ مکے کا ہے اور نبی کا خاص سگا چچا ہے, نبی کے خاندان کا آدمی ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں معجزے دیکھ رہا ہے, لیکن ایمان نصیب نہیں ہے. جیسے آپ سب جانتے ہیں ابو جہل 200 معجزے دیکھ چکا لیکن ایمان نہیں لایا, اسے صحابی نہیں بننا تھا, اس لیے کہ اس کے اندر صحابی بننے کی صلاحیت نہیں تھی, اللہ کو آدمی پسند نہیں تھا. چنانچہ ایک مرتبہ آتا ہے کہ میرے ہاتھ میں جو ہے آپ بتا دیں تو میں مان لوں گا کہ آپ نبی ہیں. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, میں تم سے کہتا ہوں کہ میں بتاؤں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے یا تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ ذرا یہ تو اور بڑی بات ہو جائے گی، میرے ہاتھ میں جو ہے وہ آپ بتا دیں، اس کے مقابلے میں میرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ بتا دے کہ آپ کون ہیں، یہ تو بڑی بات ہو جائے گی۔ تو آپ نے اشارہ کیا تو ہاتھ میں زنکریاں تھی، کلمہ پڑھنے لگ گئی۔ اب ایمان لانا چاہیے تھا، اگر اسے صحابی بننا ہے اور اللہ کی مرضیوں ہیں تو اسے ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن وہ کہنے لگا بڑے جادوگر ہیں، آپ سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ہے۔ کبھی آتے کہتا ہے کہ جو چاند بدر جسے کہتے ہیں، چودہویں رات کا چاند، اسے آپ دو ٹکڑے کر دیں تو مان لوں گا آپ نبی ہیں۔ آپ کہتے ہیں بڑے معجزے آپ دکھاتے ہیں، یہ بتا دیجئے کہ یہ اس کے دو ٹکڑے کر کے بتا دیجئے۔ آقا نے فرمایا مان لو گے؟ کہا بالکل مان لیں گے، آپ کر کے تو بتائیے۔ اللہ کے علیہ السلام نے اپنی انگلی کا اشارہ چاند کی طرف کیا اور اللہ کے حکم سے چاند دو ٹکڑے ہو کر مشرق و مغرب میں چلا گیا۔ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور چاند مشرق و مغرب میں جا رہا ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ محمد نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ تو فرمائشی معجزے، یعنی کہ صاحب جو نبی دکھائے وہ معجزہ نہیں، وہ خود مانگ رہا یہ معجزہ دکھائیے وہ معجزہ دکھائیے، جب نبی دکھا رہے ہیں تو اس کو ایمان لانا نصیب نہیں ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ کس کے اندر صحابی بننے کی صلاحیت ہے، کون آئے گا تو پھر جائے گا نہیں، نبی کا ہو جائے گا تو پھر اللہ کے نبی کو چھوڑ کر جائے گا نہیں، اللہ کے نبی پر سب کچھ قربان کر دے گا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صحابیت کے لیے قبول فرمایا۔ اگر کوئی بندہ ایسا، وہ حفصہ میں رہتا تھا جس کا نام بلال ہے، اللہ نے وہاں سے اٹھا کر نبی کے گود میں ڈال کے صحابی بنا لیا۔ ایسا کوئی بندہ فارس میں رہتا تھا جس کا نام جو ہے سلمان ہے، اللہ نے اس کو وہاں سے اٹھایا اور درمیان سے کئی منزلوں سے گزروا کر اللہ نے اسے نبی کے گود میں ڈال دیا، صحابی بنا دیا۔ یہ پیغام، یہ ان کو مجدہ ملا۔ آقا نے فرمایا السلمان منا من اہل البیت، سلمان ہمارے گھر کا آدمی ہے۔ اس شان اللہ نے اسے عطا فرمائی۔ اگر کوئی بندہ روم میں رہتا تھا، وہاں سے اٹھایا اور نبی کے گود میں ڈالا، صہیب رومی ہم سب جانتے ہیں، تو دور دور سے خدا بلا رہے ہیں اور بلا کے نبی کا صحابی بنا رہے ہیں۔ تو اور یہ عرض کرنا ہے کہ یہ عقیدے والی بات ہونی چاہیے، عقیدے میں بات ہونا چاہیے کہ صحابی بنتا نہیں ہے بلکہ اللہ چنتے ہیں، جیسے خدا نبی کو چنتے ہیں، اور نبی کے چننے میں وہ اللہ ہی جانتے کون نبوت کے منصب نبوت اور فائز ہونے کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کی صحبت و رفاقت و معیت کے لیے کون مناسب ہے، کون اس کے اندر صلاحیت اہلیت ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو صحابی بناتے ہیں۔ چنانچہ آگے کی بات میں عرض کرتا ہوں، جیسے بعض لوگ بعض صحابہ پر تنقید کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ تنقید سے یہ صحابی جو ہے وہ بالا تر نہیں ہے، صحابہ پر تنقید کی جا سکتی ہے، بالکل غلط بات ہے۔ فرمایا کہ جس طرح نبوت یہ تنقید سے بالا تر ہے، کوئی آدمی کسی نبی پر تنقید نہیں کر سکتا، کسی نبی کی کوئی غلطی نکال نہیں سکتا، اس لیے کہ نبوت جو ہے وہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے چنا ہے، اللہ نے پسند کیا ہے، اللہ نے اسے نبی بنایا ہے، تو کوئی غیر نبی کی شان میں کوئی بات اس طرح نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے نبی پر الزام آتا ہو یا نبی پر کوئی حرف آتا ہو اور نبی کی شان میں کوئی غلط بات پیش آتی ہو، کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے، کوئی اس کا مجاز نہیں ہے۔ اس طرح فرمایا جب نبوت اور نبی اللہ کا انتخاب ہے، تو اسی طرح جو ہے صحابیت بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ جیسے نبی پر کوئی آدمی انگلی نہیں اٹھا سکتا، تنقید نہیں کر سکتا، نبی تنقید سے بالا تر ہوتا ہے، اس طرح صحابہ بھی تنقید سے بالا تر ہیں، کسی صحابی پر آدمی انگلی اٹھا کے نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی آدمی کسی صحابی پر انگلی اٹھاتا ہے اور ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کا انتخاب غلط ہو گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے ہر آدمی کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، ہر آدمی کا چنا ہوا آدمی غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا انتخاب غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ جیسے ماضی کو جانتے ہیں، حال کو جانتے ہیں، مستقبل کو بھی جانتے ہیں، اللہ کے سامنے ماضی حال مستقبل سب برابر ہیں. جیسے ہم لوگ ہیں ماضی کو نہیں جانتے, حال کو کچھ جانتے ہیں, مستقبل کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. یہ آدمی آج صحیح ہے کل غلط ہو جائے گا, پتہ ہی نہیں ہمارے, ہم کو معلوم نہیں ہے. لیکن اللہ کا علم ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے. اللہ ہمیشہ سے جانتے ہیں اور ہمیشہ جان رہے ہیں, اور ہمیشہ کا علم, ہمیشہ کا آگے مستقبل کا علم اللہ کو پورا ہے. لہذا اگر کوئی آدمی صحابی ہو اور وہ اگر بعد میں جو ہے وہ کوئی ایسا کام کر جائے جو صحابیت کی شان کے خلاف ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم کو چیلنج دینے والی بات ہوگی. اللہ کے علم کو ہم نے ناقص قرار دیا ہے, تو لہذا اللہ کے علاوہ کسی کا علم جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے علم کامل بھی ہے, مکمل بھی ہے اور تام بھی ہے. لہذا اگر کوئی آدمی صحابی کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے تو گویا کہ یوں کہتا ہے, اے اللہ جس کو صحابی بننا نہیں تھا تو نے اسے بنا دیا, گویا کہ تیرا علم ناقص ہے یا تیری قدرت ناقص ہے. اس لیے کہ آدمی کسی نااہل کو وہ کوئی منصب دیتا ہے تو دو وجہ سے دیتا ہے. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے علم نہیں ہوتا ہے, آج یہ صحیح نظر آ رہا آگے کیا کرے گا معلوم نہیں, اس لیے اسے منصب دے دیا. یا ایسا ہوتا ہے کہ سب جانتا ہے یہ آدمی اہل نہیں ہے, لیکن دباؤ ایسا پڑ گیا کہ ادھر اس کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے دباؤ پڑ جاتا ہے, آدمی مجبوری میں اس کو منصب دے دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ کا علم بھی کامل ہے اور اللہ کی قدرت بھی کامل ہے. لہذا اللہ کے بارے میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب جو ہے اللہ تعالیٰ نے فلاں کو بنا دیا اس لیے صاحب جو ہے وہ اہل نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ کو قدرت نہیں تھی, وہ زبردستی بن گیا یا بنا دیا گیا یا اللہ کو بنانے پر مجبور کر دیا گیا, ایسا بھی نہیں ہے. ورنہ اللہ کے علم میں نقص آئے گا, اللہ کی قدرت میں نقص آئے گا. اس لیے ایک بات تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ صحابہ تنقید سے بالا تر کیوں ہیں, اور صحابہ کی تعظیم ضروری کیوں ہے, صحابہ کی تکریم کیوں ضروری ہے. اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں. جیسے نبوت اللہ کا انتخاب ہے, اس طرح صحابیت بھی اللہ کا انتخاب ہے. اس لیے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ جیسے نبیوں کا اکرام, نبیوں کا احترام, اور نبیوں سے آدمی جو ہے محبت کرے, تعظیم کرے, توقیر کرے, ان کی عزت کرے, ان کی شان میں ذرہ برابر گستاخی نہ کرے, ورنہ اس کے ایمان کے لالے پڑیں گے اور ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اس طرح صحابہ کے بارے میں ہمارے علماء اور اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے. دوسری بات, صحابہ کی تعظیم کیوں ہے, صحابہ کی عظمت کیوں ہے, صحابہ کے اس درجے احترام کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کی نسبت اللہ کے نبی سے ہے. وہ کوئی وہ شیخ نہیں کہلاتے, وہ مولانا نہیں کہلاتے, وہ عالم نہیں کہلاتے, وہ مفتی نہیں کہلاتے, وہ مفسر نہیں کہلاتے, وہ کیا کہلاتے ہیں, صحابی رسول کہلاتے ہیں. آقا نے فرمایا اصحابی, میرے صحابہ. آپ نے صحابہ کی نسبت اپنی طرف کی ہے, تو لہذا اگر میرا شاگرد ہو تو میں کہوں یہ میرا شاگرد ہے, تو اگر کوئی میرے شاگرد کو برا کہتا ہے تو مجھے برا لگتا ہے. یہ میرا بیٹا ہے, اگر میرے بیٹے کو کوئی برا کہے تو مجھے برا لگتا ہے. اگر کوئی آدمی صحابہ کو برا کہے تو اللہ کے نبی کو برا نہیں لگے گا, اس کی نسبت تو میری طرف ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو رسولی کہہ کر اور ہمارے نبی کو رسولی کہہ کر نسبت عطا فرمائی, اس نسبت کی وجہ سے نبی کا مقام بلند ہوتا ہے. نبوت کی وجہ سے اور نبی کی نسبت اللہ سے ہوتی ہے, اس لیے نبی کی تعظیم کی جاتی ہے, نبی کی توقیر کی جاتی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی نسبت اپنی طرف کر کے صحابہ کی شان بڑھا دی ہے. لہذا صحابہ کے بارے میں کچھ برا بلا کہنا گویا کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنی ہے. چنانچہ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی, اللہ کے نبی السلام نے وہی بات فرمائی جو عام طور سے ہم جمعے کے دن عربی کے خطبے میں سنتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم عربی جانتے نہیں ہیں, اس لیے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ خطیب صاحب کیا حدیث پڑھ رہے ہیں, اس حدیث کے کیا معنی ہیں, معلوم نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر واقعی سمجھا جائے تو ہر جمعے کے خطبے میں حدیث عام طور سے پڑھی جاتی ہے. حضرت ابو بردہ اس کے راوی ہیں اور ترمذی شریف کی وہ روایت ہے, کیا فرمایا, اللہ اللہ فی اصحابی, دو مرتبہ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، بعض روایت میں تین مرتبہ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، کیا مطلب ہے؟ اتق اللہ فی اصحابی، یعنی میرے صحابہ کے بارے میں گستاخی کرنے سے، میرے صحابہ کی شان میں کوئی غلط بات کہنے سے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. پھر آگے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، فرمایا کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے کرے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں میری محبت ہے، اس لیے اس کے دل میں میرے صحابہ کی محبت ہے. یا ہے کہ میں اپنے صحابہ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے وہ میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضہم فببغض ابغضہم، فرمایا جو میرے صحابہ سے بغض رکھے، عناد رکھے، دشمنی رکھے، اس کا مطلب یہ ہے اس کے دل میں میری طرف سے عناد ہے، اس کے دل میں میری طرف سے دشمنی ہے، اس کے دل میں میری طرف سے میل ہے، اس لیے وہ میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے. پھر آگے عجیب بات فرمائی ومن آزاہم فقد آزانی ومن آزانی فقد آد اللہ ومن آد اللہ فیوشک ان یؤاخذہ، فرمایا جو میرے صحابہ کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دینے والوں میں ہے، میرے صحابہ کو جو تکلیف دے گا وہ گویا کہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، اور جو مجھے تکلیف دے گا وہ اللہ کو تکلیف دینے والا ہوگا. اور آگے فرمایا ومن آد اللہ فیوشک ان یؤاخذہ، جو اللہ کو تکلیف پہنچائے گا فرماتے قریب ہے اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کر لیں، آخرت میں پکڑ کریں گے ہی لیکن دنیا میں بھی پکڑ ہو جائے گی، اللہ دنیا میں اسے ذلیل کریں گے، اللہ اسے خوار کریں گے، لوگوں کی نگاہوں سے اس کو اللہ تعالیٰ گرا دیں گے، اس کی عزت ختم ہو جائے گی، اس کا احترام ختم ہو جائے گا جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے گا. پھر دوسرے حدیث میں آقا نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، اگر تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں، میرے صحابہ کو برا بلا کہہ رہے ہیں، کیا فرمایا فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، یہ عجیب جملہ ہے، یوں کہو اللہ تعالیٰ کی تم پر اور تمہاری شرارت پر لعنت ہو کہ تم صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہو. یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے منتخب بندے ہیں، اللہ نے ان کو چنا ہے کس کے لیے؟ نبی کی صحبت کے لیے، نبی کی معیت کے لیے، نبی کی رفاقت کے لیے، اور نبی کے دین کی اشاعت کے لیے، نبی کے دین کی حفاظت کے لیے، نبی کے دین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے صحابہ کی جماعت کو اللہ نے چنا ہے. ایک اور حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں من کان مستنا فلیستن بمن قد مات، کہ تم میں جو آدمی کسی کو آئیڈیل، نمونہ، اسوہ، قدوہ، رہبر، رہنما بنا کر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ ان کو اپنا رہبر بناؤ جو دنیا سے جا چکے ہیں. دنیا میں جو آدمی ہے وہ فتنے سے خالی نہیں ہے، آج ہو سکتا آج صحیح ہے کل غلط ہو جائے گا، آج عقیدہ صحیح ہے کل اس کا عقیدہ غلط ہو سکتا ہے، آج وہ حق پر ہے ہو سکتا کل باطل پر ہو جائے، اس لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو اپنا رہبر بناؤ، رہنما بناؤ. پھر آگے فرمایا وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اب اشارہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں. کانوا افضل هذه الامه، فرمایا یہ امت کے سب سے افضلین افراد ہیں، افضلین جماعت ہیں، ساری امت میں سب سے افضل ترین جماعت صحابہ کی ہے. چنانچہ علماء کا، اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے ساری انسانیت میں سب سے افضل جو جماعت ہے وہ انبیاء کی ہے، اور انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین جو جماعت ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے. لہذا صحابہ نبیوں سے افضل نہیں ہیں لیکن نبیوں کے بعد سب سے افضل جماعت ہے، ساری انسانیت میں اور ساری بشریت میں سب سے افضل ترین جو لوگ ہیں وہ صحابہ کی جماعت ہے. کانوا افضل هذه الامه، تین صفات بیان کیے، ابر رہا قلوبا، اعمقها علما، واقلها تکلفا، تین صفات ان کے بیان کی ہیں. یہ دل کے پاکیزہ ہیں، ان کے دلوں میں کوئی میل نہیں ہے، ان کے دلوں میں کوئی حسد نہیں ہے، ان کے دلوں میں کوئی کبر نہیں ہے، ان کے دلوں میں نفاق نہیں ہے، ان کے دلوں میں ریا نہیں ہے. ان کے جسم جس طرح پاک ہے، ان کے دل و دماغ بھی پاک ہے، جس طرح جسمانی امراض سے پاک ہیں اس طرح روحانی امراض سے بھی پاک ہیں. ابر رہا قلوبا، علم کے دل کے پاکیزہ ہیں.
آج ہم ماشاءاللہ شکل و صورت کے بڑے اچھے نظر آتے ہیں، اچھے کپڑے ہیں، اچھی صورت ہے، اچھا لباس ہے، لیکن دل کتنا پاک ہے ہر آدمی جانتا ہے، دل میں کیا کیا بھرا ہوا ہے ہر آدمی جانتا ہے، لیکن صحابہ کی شان بتائی ابر رہا قلوبا، کہ وہ اپنے دلوں کے اعتبار سے پاکیزہ ہیں، دلوں میں جتنے میل گندگیاں ہوتی ہیں، جسے نفاق نہیں ہے، کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، اس طرح اور جو روحانی امراض ہیں جس کی وجہ سے آدمی اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے، آخرت کی زندگی میں ناکام ہو جاتا ہے، وہ تمام امراض سے پاک ہیں۔ ابر رہا قلوبا اعمقہا علما، آگے فرمایا ان کا علم بڑا گہرا ہے، علم کی گہرائی کو لیے ہوئے ہیں، کہ صاحب علم اس کا نام، اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی مخلوق کو جانے، مخلوق کے خاصیات کو جانے، اور جو جڑی بوٹی کو جانے، دوائیوں کو جانے، اصل علم ہے خالق کو جاننے کا، خالق کی مرضیات کو جاننے کا، خالق کی نامرضیات کو جاننے کا، معاد کو جاننے کا، معاد میں کامیاب ہونے کے راستوں کو جاننے کا، اللہ کن باتوں سے راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں، آخرت بندے کی بنتی سنورتی کیوں ہے، آخرت پہ بندہ ناکام کن باتوں پر ہوتا ہے، ان باتوں کے جاننے کا نام اصل علم ہے۔ یہ اس علم کی گہرائی لیے ہوئے ہیں۔ اعمقہا علما واقلہا تکلفا، تکلفات سے عاری اور خالی، نہ ان کے بول میں تکلف ہے، ان کے کھانے پینے میں تکلفات ہیں، نہ ان کے لباس میں، ان کے مکانات میں، ان کی شادی بیاہ میں کوئی تکلف نہیں ہے، ہر جگہ سادگی کے ساتھ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اختارہم اللہ سبحانہ و تعالی لصحبت نبیہ ولنشر دینہ، اللہ تعالیٰ یہاں بھی وہی بات ہے، اللہ نے ان کو پسند کیا ہے، اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے، یہ گویا کہ انتخاب خداوندی ہے، اللہ نے ان کو پسند کر کے ان کو صحابیت کا شرف عطا فرمایا ہے، صحابیت کا منصب عطا فرمایا ہے، اس لیے فرمایا ان کے طریقوں پہ چلو، ان کے راستوں کو اپناؤ، اس لیے کہ رب کعبہ کی قسم یہ صحیح راہ پر ہیں اور صحیح راستے پر ہیں، کانوا علی الہدی المستقیم، ہدایت کے راستے پر ہیں۔ تو اور میرے دوست میں عرض کر رہا تھا، ایک تو یہ کہ صحابہ سے محبت اور صحابہ کی عظمت اس وجہ سے بھی ہے، ان کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف ہے، چنانچہ جو چیزیں نبی سے گویا کہ نسبت رکھتی ہیں، فرماتے ان کا بھی مقام بلند ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مدینہ نبی کا شہر ہے، اس لیے اس کی عظمت ہے، مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ نبی کا وہ شہر ہے، حالانکہ شہر دنیا میں بہت ہیں، لیکن مدینہ کے اصل معنی ہوتے ہیں شہر ہی کے، عربی میں مدینہ شہر کو کہتے ہیں، لیکن اس کو مدینہ نہیں کہتے، مدینہ منورہ کہتے ہیں، مدینہ طیبہ کہتے ہیں، لہذا اس کی نسبت نبی کی طرف ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے نبی کے شہر کی مٹی کو مٹی نہیں کہتے، بلکہ خاک شفا کہتے ہیں، کہ نبی کی شہر کی مٹی ہے وہ خاک شفا کہلاتی ہے۔ حدیث ایک واقعہ آتا ہے، عجیب و غریب بات ہے، حضرت قاضی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بڑے شاگرد ہیں، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا، ہارون رشید کے زمانے میں چیف جسٹس تھے، قاضی القضات تھے، ایک مرتبہ کسی آدمی نے ان کے سامنے کدو کو ناپسند کیا، کدو کے معنی جو لوکی جسے کہتے یوپی میں، لمبا کدو ہوتا ہریا کدو، اسے ناپسند کیا، اور یہ اللہ کے نبی کو پسند تھا، آپ جو ہے سالن میں اسے آپ جو ہے چھان کر اور ٹٹول کر اور جو تلاش کر کے کھایا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں جب سے ہم نے دیکھا اللہ کے نبی کو لوکی اور کدو پسند ہے، ہم کو بھی پسند آنے لگ گئی۔ ایک آدمی نے کدو کو ناپسند کیا تو حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو جلا لگ گیا، کہ لگا جو چیز نبی کو پسند ہے اور تو ناپسند کرتا ہے، جدید ایمان کی تجدید کر، ورنہ تلوار سے تیری گردن جدا کر دوں گا۔ جو چیز نبی کو پسند ہے تو اسے ناپسند کرتا ہے، تو جو چیزیں نبی کو پسند ہیں اور جس کی نسبت نبی کی طرف ہو جاتی ہے، اس کو میرے دوستو عزت مل جاتی ہے، اس کو شریف کہا جاتا ہے، اس کو طیبہ کہا جاتا ہے۔ لہذا جو چیزیں نبی کی طرف منسوب ہو گئی، جس کا تعلق نبی سے ہو گیا، اس کی تعظیم ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو نبی کے صحابہ ہیں، اللہ کے نبی نے اصحابی کہا ہے، میرے صحابہ کہا ہے۔ اب کوئی آدمی کسی صحابی کے شان میں گستاخی کرے، کسی صحابی کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی خیر منائے۔ لہذا کوئی صحابی ایسا نہیں ہے۔ اور میں جو قرآن کریم کی میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ حدید کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکل وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر. صحابہ میں ٹھیک ہے سارے صحابہ ایک درجے کے نہیں تھے, تمام صحابہ میں جو ہمارے یعنی 313 جو یعنی بدری صحابہ ان کا مقام بہت اونچا ہے, بدری صحابہ میں بھی جو عشر مبشرہ ہیں جو 10 صحابہ جن کو آپ نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی ان کا مقام اور اونچا ہے, ان بدری صحابہ میں بھی جو خلفائے راشدین ہیں ان کا مقام اور آگے ہے, اور خلفائے اربعہ میں بھی جو حضرت صدیق اکبر ہیں ان کا مقام اور اونچا ہے. اس طرح مقامات الگ الگ ہیں, درجات صحابہ میں ہیں, لیکن سارے صحابہ یہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں, کسی صحابی کے شان میں گستاخی نہیں کر سکتے. اس لیے قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں خرچ کیا, اور جو بعد میں خرچ کرنے والے ہیں جہاد کرنے والے, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا, جنہوں نے اللہ کے نہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کیا, ان کا مقام زیادہ ہے. بعد میں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے گا کہ بعد میں خرچ کرنے والوں کو کچھ نہیں ملے گا, ان کا کوئی درجہ نہیں ہے. اللہ نے فوراً کہا وہ کل وعد اللہ الحسنى, پہلے خرچ کرنے والے ہو جہاد کرنے والے ہو یا بعد میں خرچ کرنے والے جہاد کرنے والے ہو, ہر ایک کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے. کل وعد اللہ الحسنى, ہر صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. ہم تو جنت کی تلاش میں ہیں, لیکن جنت کا ان کو وعدہ ہو چکا ہے. اے معلوم آشی تم قد غفرت لکم, تم جو چاہے کر لو, تمہارا ہم تمہارا حساب نہیں لیں گے, تمہاری جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے. ہم جنت کو طلب کرتے ہیں, جنت ان کو طلب کرتی ہے. ہم گناہ کرتے ہیں پھر ہم جو ہے ہم معافی چاہتے ہیں, ان سے کوئی گناہ ہوا نہیں, اگر ہوا ہے ہونے سے پہلے اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا ہے رضی اللہ عنہ ورضوان. انشاءاللہ یہ موضوع ہمارا باقی رہے گا, اللہ نے چاہا تو جب ہم دوبارہ کبھی حاضر ہوں گے اس میں اور بھی کچھ باتیں جو ضروری باتیں ہیں وہ عرض کرنی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صحابہ کی عظمت نصیب فرمائے, صحابہ کی محبت نصیب فرمائے, اور صحابہ کے نشے قدم پر چلنے کی خدا توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.